نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النفقة على العيال. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان بن بجدد، ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم. وعن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي في بني أبي سلمة أجر أن أنفق عليهم، ولست بتاركتهم هكذا ولا هكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره، ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري.
یہ اس کتاب کا 36 باب ہے جس کا عنوان ہے باب النفقت علی العیال، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کا بیان. اور اس باب کے بالکل آغاز میں امام النووی نے اس آیت کو یہاں پیش کیا جس میں بیوی بچوں کے نان نفقے کی ذمہ داری کو شوہر مرد پر عائد کیا گیا ہے. اس باب میں 3 آیات کو انہوں نے بیان کیا اور 8 احادیث کو اس باب میں یہ ذکر کرتے ہیں، جن میں سے 4 حدیثیں متفق علیہ ہیں، 1 صحیح بخاری کی ہے اور 3 حدیثیں صحیح مسلم کی ہیں، اور 1 حدیث کو انہوں نے امام ابو داود کی سنن سے لیا ہے. سب سے پہلے جس آیت کو انہوں نے پیش کیا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں اور بچوں کے نان نفقے کی ذمہ داری، ان کے کھانے پینے، ان کے کپڑے، رہن سہن وغیرہ کی ذمہ داری یہ شوہر مرد پر عائد کی ہے. ارشاد فرمایا: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اولاد والے شوہروں پر اولاد کی اور ان بیویوں کی ذمہ داریاں جو عائد ہوتی ہیں، ان میں رزقهن و کسوتهن، کھانا پینا اور کپڑا، رہن سہن، جتنی ضروریات زندگی ہیں وہ اس مرد کے ذمے ہیں جو کہ اس کا شوہر ہے اور اس کے بچوں کا باپ ہے. تو یہ نان نفقے کی ذمہ داری شریعت کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے مرد پہ عائد کی ہے، اور نان نفقے کی ذمہ داری سے مراد وسط درجے کی نان نفقے کی ذمہ داری ہے، یعنی ہر وہ شخص کے جس پر یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کی گئی ہے وہ اپنے حالات کو دیکھ کر اس ذمہ داری کو پورا کرے گا، نہ تو اتنا وہ بخل اور کنجوسی سے کام لے کہ وہ اپنے دوسرے معاملات میں اپنے بہن بھائیوں اور اپنے دوستوں اور اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے معاملے میں تو حاتم تائی بنا پھرے، اور جہاں بیوی اور بچوں کے خرچے کی بات ہو تو پھر اپنی تنخواہ کی کمی کا رونا شروع کر دے. بلکہ خیر الامور اوسطھا، تو جن کا حق ہے ان میں سر فہرست تمہاری بیوی اور تمہارے بچے ہیں، ان کے حقوق ادا کرو، اور اس کے بعد جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ادا کرو. یعنی کہ بیوی اور بچے بھوکے پیاسے گھر میں رہیں اور ان کی حالت درست نہ ہو، اور اس کے بجائے یہ شوہر اپنے بھائیوں، بہنوں اور دوسرے رشتہ داروں پہ یہ حاتم تائی بن کے خرچہ کرتا پھرے تاکہ گھر میں اور خاندان میں اس کا نام ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا: اعطی کل ذی حق حقا، ہر حقدار کو اس کا حق دو. والدین کا جو حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے، بیوی بچوں کا جو حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے، اور دوسرے رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. کسی حقدار پہ ظلم اور زیادتی نہ ہو اور کسی کے حقوق میں کمی نہ ہو. اور دوسری آیت جو یہاں پیش کی ہے وہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 ہے کہ لینفق ذو سعت من سعت، وہ شخص خرچ کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اپنے حالات کے مطابق. جس کے پاس وسعت ہے اور مالداری ہے، مال اور اسباب دنیا کثرت سے ہیں، وہ اپنے حالات کو دیکھ کر خوب خرچ کرے. ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس کا رزق تنگ ہے، قدر قدر اس کے معنی رزق کی تنگی ہے، یعنی ضیق، جس طرح سورہ والفجر کے آخر میں ہے: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، فَقَدَرَ أَيْ ضَيَّقَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، رزق رزق تنگ ہو، تنگ دستی کی حالت ہو، تو فرمایا کہ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جو کچھ جتنا کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں سے وہ کم از کم خرچ کرتا رہے. لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها, اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص سے اس کی طاقت اور وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اور اگر تم اللہ کی رضا کے لیے اور اجر اور ثواب کی نیت سے کچھ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اس کا یقیناً بہترین اجر اور بدلہ دیں گے, خواہ وہ تم اپنے بچوں پر ہی کیوں نہ خرچ کرتے ہو. اور یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 39 پیش کی انہوں نے, وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ, جو کچھ جتنا کچھ جہاں تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ تمہیں ضرور عطا فرمائیں گے. احادیث کے سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہوئی اس حدیث کو پیش کیا جو صحیح مسلم میں ہے. ارشاد فرمایا کہ جو دینار پیسہ تم خرچ کرتے ہو اس میں کچھ پیسہ تو وہ ہے دینار انفقتہ فی سبیل اللہ, وہ روپیہ اور وہ رقم جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کی, فی سبیل اللہ یعنی جہاد کرتے ہوئے اور جہاد کے راستے میں تم نے اس مال کو خرچ کیا. اور دوسری قسم وہ ہے کہ دینار انفقتہ فی رقبہ, کسی غلام کو آزاد کرانے میں, کسی غلام کو آزادی دلانے میں یا کسی اور شخص کی مدد کرتے ہوئے تم نے یہ پیسہ خرچ کیا. اور تیسری قسم و دینار تصدقت به علی مسکین, تیسری قسم یہ ہے کہ تم نے کسی مسکین کی مدد کی اور تم نے اس کو رقم دی. اور چوتھی و دینار انفقتہ علی اہلک, وہ پیسہ جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا. فرمایا ان سب میں اللہ کے ہاں جس خرچ کرنے کا تمہیں سب سے زیادہ اجر ملے گا, ایک وہ کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوا, دوسرا وہ جو کسی غلام کے آزاد کرنے میں, اور تیسرا وہ جو کسی مسکین کی مدد کرنے میں, اور چوتھا اپنے گھر والوں پہ. فرمایا سب سے زیادہ اجر اور ثواب اس پیسے پہ ملے گا جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا. اعظمھا اجرن, سب سے بڑے اور سب سے زیادہ اجر والا وہ ہے, الذی انفقتہ علی اہلک, جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا. تو گھر والوں پہ خرچ کرنے ذمہ داری بھی ہے اور اللہ کے ہاں اس میں تمہارے لیے اجر بھی ہے. دوسری حدیث جو اس 36 باب کی ہے, اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ثوبان رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد کو نقل کرتے ہیں, افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیال, سب سے بہترین پیسہ جو خرچ کیا جاتا ہے, افضل اعظم اور اجر کے لحاظ سے سب سے بہتر وہ ہے, ينفقه على عیالی, جو کوئی شخص اپنے گھر والوں اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ وہ ہیں جو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جاتے ہوئے جہاد کے موقع پہ اپنی سواری خریدنے کے لیے جو پیسہ خرچ کرتا ہے, دینار ينفقه على دابته فی سبیل اللہ. اور تیسرا دینار ينفقه على اصحابه فی سبیل اللہ, صحیح مسلم کی اس حدیث میں تیسرے نمبر پہ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر اپنا پیسہ خرچ کرے. تو یہ تین بہترین اجر اور ثواب والے اعمال ہیں جن میں سر فہرست وہ پیسہ ہے جو انسان اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے. تیسری حدیث متفق علیہ جس کو ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں, کیونکہ ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ تھے جن کا انتقال ہو گیا, تو پہلے شوہر سے ان کی جو اولاد تھی اس اولاد کے بارے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, میرے پہلے شوہر کے جو بچے ہیں اگر ان پہ میں خرچ کروں, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ ادھر ادھر لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں, یا رسول اللہ هل لي في بني ابي سلمت اجر ان انفق عليهم, کیا اگر میں ابو سلمہ کے بچوں پہ خرچ کروں تو کیا مجھے اس خرچ کرنے پہ اجر اور ثواب ملے گا, اس لیے کہ لست بتارکتهم, میں انہیں نہیں چھوڑنا چاہتی, ہاکذا ولا ہاکذا, یہاں یوں اور یوں, یعنی ادھر ادھر میں ان کو بھیک مانگنے یا کسی سے کچھ طلب کرنے کے لیے چھوڑنا نہیں چاہتی, انما هم بنی, اس لیے کہ وہ میرے بچے بھی ہیں. فقال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لکی اجر ما انفقت علیہم، جو کچھ بھی تم ان پہ خرچ کرو گی تمہیں اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ یہ متفق علیہ حدیث تھی۔ دوسری متفق علیہ حدیث وہ ہے جو اس کتاب کے بالکل پہلے باب میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے قصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہو تمہیں اس پہ اجر ملتا ہے، حتیٰ کہ حتیٰ ما تجعل فی امرأتک، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو نوالا ڈالتے ہو اور دیتے ہو، یعنی اپنی بیوی اور بچوں کو جو کچھ خرچ کرتے ہو اس پر بھی تمہیں اللہ تعالی اجر دیں گے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے جس حدیث کو روایت کیا متفق علیہ ہے، اس میں ہمیں یہ ارشاد ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں پہ کچھ نفقہ خرچ کرتا ہے، یحتسبها اجر اور ثواب کی نیت کے ساتھ، فہی له صدقہ، یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، تو صدقے کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے اس شخص کو جو اجر اور ثواب کی نیت اور اخلاص کے ساتھ اپنے گھر والوں کا پیسہ خرچ کرتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو اپنے بیوی بچوں پر پیسے خرچ نہیں کرتے، زیادہ بچت کی ان کو فکر رہتی ہے اور پیسہ روک کے رکھتے ہیں، ہاتھ کو بند رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ کفا بالمرء اثما، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ ایک گناہ کافی ہے، اَن يُضَيِّعَ مَن يَقُوت، کہ وہ اس کو ضائع کر دے جو اس کے ذریعے روزی اور رزق حاصل کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی بچوں کو خرچہ نہیں بھیجتا اور ان کو خرچے کے پیسے نہیں دیتا، ان کے علاج، تعلیم اور دوسری ضروریات زندگی کا خیال نہیں کرتا، فرمایا کہ اس آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ ایک بات ہی کافی ہے، یہ نمازیں پڑھے اور حج کرے، عمرے کرے اور روزے رکھے اور دین کا کوئی بھی کام کرے، دین کے راستے میں جتنی قربانی دینا چاہے یہ دے دے، اپنے وقت کی ہو، جان کی ہو، مال کی ہو، اور جتنی نیکیاں کمانا چاہتا ہے یہ کما لے، لیکن اگر یہ بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ آدمی برا آدمی ہے۔ تو کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے ایک بات ہی کافی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کا خرچہ روک لے یا ان لوگوں کا خرچہ۔ ارشاد فرمایا، یہ تو ابو داؤد کی حدیث ہے، جو صحیح مسلم میں ہے وہ یہ ہے، کفا بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کا رزق روک لے جو اس کی وجہ سے کماتے ہیں، یعنی ملازم اور نوکر کو تنخواہ نہ دے، اس کی تنخواہ روک لے، لیٹ کرے، یا بغیر شرعی ضرورت کے ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے ان کی تنخواہ کاٹے۔ فرمایا کہ اس آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ ایک بات ہی کافی، تو یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کی ذمہ داریاں ہیں اپنی بیوی بچوں کے بارے میں یا والدین کے بارے میں، والدین بوڑھے ہیں اور وہ پیسہ نہیں کما سکتے اور ان کے خرچے اور ان کی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے اور کوئی نہیں ہے سوائے اس کے، اس بیٹے کے اور بیٹوں اور اس اولاد کے، تو اگر یہ بیٹا اور یہ اولاد اپنے والدین کا خیال نہیں کرتی، یا کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کو خرچہ نہیں بھیجتا، ان کا خیال نہیں کرتا، یا کوئی شخص اپنے ملازموں کے پیسے روک لیتا ہے، تنخواہیں لیٹ کرتا ہے، نہیں دیتا، فرمایا کہ یہ آدمی اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ میں برا ہے۔ لاکھ نیکیاں کرتا پھرے لیکن فرمایا کفا بالمرء اثما، اس ایک برے عمل سے یہ آدمی اللہ کے رسول کی نگاہ میں بدترین آدمی اور برا آدمی بن جاتا ہے. اور وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا دعا ہے, اور وہ کہ جو خرچ نہیں کرتے. فرمایا کہ روزانہ آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں, روزانہ آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں, ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور دوسرا بد دعا دیتا ہے. دعا کرنے والا فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا, اے اللہ جو شخص خرچ کرتا ہے اس کو تو اس کا اجر اور بدلہ اور عوض دے دے. اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تین باتوں پہ میں قسم کھانے کو تیار ہوں, تین باتوں پہ میں قسم کھاتا ہوں, قسم کھا کے کہتا ہوں, اور ان میں ایک یہ ہے ما نقص مال من صدقہ, خرچ کرنے سے مال کبھی گھٹتا نہیں. اس بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے کہ میں تم لوگوں کو قسم کھا کے بتانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ تمہیں نظر یہ آتا ہے کہ پیسہ کم ہو گیا, اس لیے میں قسم کھا کے تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کم نہیں ہوگا, بل تزید و تزید, یہ بڑھتا ہی رہتا ہے, بڑھتا ہی رہتا ہے. ما نقصت مال من صدقہ, تین باتوں پہ قسم کھائی ہے, ایک تو یہ کہ خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے, بڑھتا ہی رہتا ہے, اور دوسرا یہ کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع کو اختیار کرتا ہے, لوگ اس کے بارے میں جو کچھ بھی کہیں لیکن وہ پھر بھی لوگوں سے تواضع کے ساتھ ملتا ہے, انکساری کے ساتھ ملتا ہے, اچھے اخلاق سے ملتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں. جو اللہ کے لیے تواضع کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کے مقام کو بلند کر دیتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ جو شخص بغیر ضرورت کے کسی سے کچھ چیز مانگتا ہے بھکاری بن کر حالانکہ وہ فقیر نہیں ہوتا, تو فرمایا کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ اس آدمی کا پیٹ کبھی نہیں بھرتے, ایک دروازہ یہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سو دروازے اور کھول دیتا ہے, زندگی بھر یہ مانگتا ہی رہتا ہے, اس کے حرص میں کمی نہیں ہوتی. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھکاری جب مرتے ہیں تو لاکھوں روپیہ چھوڑ کے مرتے ہیں, یہ بھیک مانگنے والے یہ تو ملیونیر ہیں, لکھ پتی کروڑ پتی ہیں. جب یہ کوئی بھکاری یا بھکارن مر جاتی ہے, آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کئی کئی لاکھ روپیہ چھوڑ کے یہ لوگ مرتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بد دعا ہے, آپ نے قسم کھا کے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں تین چیزوں کو, جو خرچ کرے گا اس کا مال بڑھے گا, کبھی کم نہیں ہوگا, اور جو تواضع کو اختیار کرے گا اللہ اس کو بلند کرے گا, اور جو ایک دروازہ کھولے گا مانگنے کا اللہ اس کے سو دروازے کھولے گا, زندگی بھر کبھی یہ دروازے بند نہیں ہوں گے. تو ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو تو بہترین بدلہ دے, اور دوسرا فرشتہ بد دعا دیتا ہے کہ اے اللہ اعطی ممسکا تلفا, جو ہاتھ لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نیچے رکھتا ہے. تو اس ٹکڑے سے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کرنے سے منع کیا ہے. جو لوگ بغیر ضرورت کے سوال کرتے ہیں فرمایا کہ وہ ہمیشہ سفلا نکلے اور اس کمزور اور کمزوری والے درجے میں رہتے ہیں جو کہ سفلا ہے. الید العلیا خیر من الید السفلا, اور دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی وابدأ بمن تعول, کچھ خرچ کرنا چاہتے ہو تو آغاز ان سے کرو جن کی ذمہ داری تم پہ عائد کی گئی ہے, تعول جو تمہارے عیال ہیں, جو تمہاری ذمہ داری میں ہیں, والدین اگر وہ مستحق ہوں اور ضرورت ہو ان کو, اور بیوی بچے اگر مال خرچ کرنا ہے تو بہن بھائیوں اور رشتہ داروں اور خاندان میں دوسرے لوگوں کو دینے سے پہلے اپنی بیوی اور بچوں پہ خرچ کرو, ان سے جو فارغ ہو فالتو ہو زیادہ ہو پھر اس کو لے کر تم اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں پہ خرچ کر سکتے. تو پہلا حق ان کا ہے جن کی ذمہ داری تم پر ہے, اور ہر مرد کے سب سے پہلی ذمہ داری اس کی اپنی ذات کی ہوتی ہے اور اس کے بعد بیوی اور اولاد کی اور اسی طرح والدین کی.
وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًا,
غنا کے بعد, یعنی جو کچھ بچ جائے. فرمایا کہ جو تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی ضرورت سے بچ جائے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو, یہ بھی بہترین صدقہ ہے.
وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهِ,
یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص پاکیزگی کو چاہے گا, حلال کمائی چاہے گا, اللہ تعالیٰ اس کی حرام سے حفاظت فرمائیں گے. اگر کوئی شخص حرام آمدنی حاصل نہیں کرنا چاہتا, حرام آمدنی کے جو ذرائع ہیں یا جہاں ملازمت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے, جیسے فلم اور سینما اور ٹی وی اور ریڈیو اور تھیٹر اور اسٹیج ڈرامے, اور اسی طریقے پہ بینک, تو ہر وہ مرکز اور ہر وہ جگہ جہاں سے گناہ نشر ہوتا ہے یا جو گناہ کے نشر ہونے میں کسی قسم کا تعاون کرتے ہیں, ہر قسم کی یہ ملازمت حرام ہے اور ناجائز ہے. تو فرمایا اگر کوئی شخص کچھ دن صبر کر لے, انتظار کر لے اور حرام کام اور حرام ملازمت کو نہ اپنائے بلکہ انتظار کرے, یقیناً اللہ تعالی اس کو حرام سے بچا کر حلال کمائی والی ملازمت دلا دیں. لیکن ذرا صبر کی ضرورت ہوتی ہے.
وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهِ,
جو پاک دامنی کو پسند کرتا ہے, حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو حرام سے بچاتے ہیں.
وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهِ,
اور ارشاد فرمائے کہ جو شخص بے نیازی کو اپنانا چاہتا ہے, یعنی ضرورت کے باوجود کسی سے مانگتا نہیں ہے, تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتے ہیں. جو ضرورت کے باوجود اللہ کے سوا مخلوق میں سے کسی سے نہیں مانگتا, اللہ اس کو غنی کر دیتے ہیں. صلی اللہ وسلم علیہ وسلم.
الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. قال المؤلف رحمة الله عليه: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل, وكان أحب أمواله إليه بيرحا, وكانت مستقبلة المسجد, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, وإن أحب مالي إلي بيرحا, وإنها صدقة لله تعالى, أرجو برها وذخرها عند الله تعالى, فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ, ذلك مال رابح, ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. اس باب میں جس مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی سب سے پسندیدہ محبوب ترین چیز کو خرچ کرو. ومن الجید، اور اچھی چیزیں. یعنی اس باب میں جو کہ 37 باب ہے اس کتاب ریاض الصالحین کا، اس باب کا عنوان امام النووی نے یہ رکھا ہے کہ باب الانفاق مما یحب، جس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہو اس کو خرچ کرو. ومن الجید، اور ہر عمدہ اور اچھی چیز کو. اور پھر اس کے بعد انہوں نے چوتھے سپارے کی پہلی آیت جو کہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے، اس کو یہاں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ہرگز اس وقت تک حقیقی نیکی کو نہیں پا سکتے. لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے حقیقی نیکی تک جب تک حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک اس کو خرچ نہ کرو جو تمہیں اچھا لگتا ہو. یعنی قیمتی چیز، پسندیدہ چیز، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ہے اصل چیز اور یہ ہے اصل کام. کیونکہ جو چیز فضول ہوتی ہے، ضرورت سے زائد ہوتی ہے اور پسند نہیں ہوتی، پرانی ہوتی ہے، استعمال شدہ ہوتی ہے، اس کو تو خرچ کرتے ہوئے ویسے بھی دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اور دل اس کو محسوس نہیں کرتا. اس لیے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ جو چیز قیمتی ہو، محبوب ترین ہو، جس کو خرچ کرتے ہوئے دل کو تکلیف پہنچے، یہ ہے حقیقی نیکی. اور اس کے بعد اسی صورت، اور اس کے بعد انہوں نے اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو نقل کیا جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 تیسرے سپارے میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. ایمان والوں سے خطاب ہے کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو کچھ تم کماتے ہو، حلال، پاک، صاف، عمدہ، اچھی، بہترین، افضل چیز، ان میں سے یا اس میں سے خرچ کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، زمین سے جو کچھ نکلتا ہے، سبزیاں، پھل وغیرہ، اس میں سے بھی خرچ کرو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، جو خراب چیز ہو اس میں سے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو. اس لیے کہ وہ اگلے اس ٹکڑے کے بعد والا جو ٹکڑا، اس کے امام النووی نے یہاں ذکر نہیں کیا، قرآن میں اس کے بعد اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، جو چیز ایسی ہو کہ وہ فضول ہو، ضرورت سے زائد ہو، پھٹی پرانی ہو، بیکار ہو، اگر تمہیں کوئی دے دے تو تم اس کو اپنے لیے بھی قبول نہیں کرو گے. وَلَسْتُمْ، اور تم لوگ ہرگز نہیں لوگے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تم بھی اسے نہیں لوگ، الا ان تغمضوا فیہ، یہ الگ بات ہے کہ آنکھیں بند کر لو. آنکھیں بند کر کے یعنی دل پہ جبر کر کے وہ فضول چیز لے لو، تو یہ تو الگ بات ہے. تو جب تم اپنے لیے اس قسم کی استعمال شدہ چیز پسند نہیں کرتے، تو کیا اللہ کے لیے اس بات کو تم پسند کرتے ہو کہ اس کی بارگاہ میں اور اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے تم ایسی چیز خرچ کرو کہ جو بیکار ہو اور بے وقت ہو. اور اس کے بعد انہوں نے اس متفق علیہ حدیث کو بیان کیا جس کو سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور اس کا تعلق ایک مشہور صحابی ہیں، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ان سے ارشاد فرمایا کہ كان ابو طلحه رضي الله عنه اكثر الانصار بالمدينه مالا من نخل. انصاری صحابہ جو مدینے میں رہنے والے تھے ان میں کھجوروں کے باغات کے لحاظ سے سب سے مالدار ابو طلحہ تھے. مدینے میں سب سے زیادہ کھجوروں کے باغات ابو طلحہ کے تھے, اور ان میں جو سب سے بہترین باغ تھا جس میں سب سے قیمتی کھجوریں تیار ہوا کرتی تھیں, اور جس باغ میں سب سے قیمتی کھجوروں کے درخت تھے. اس لیے کہ اگر آپ بازار گئے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کھجور کی کئی قسمیں ہیں. ہم لوگ عموماً جب اپنے ہندوستان پاکستان میں ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں اور سمجھتے تھے کہ کھجور کی ایک ہی قسم ہے, لیکن یہاں یہ جو اصل جگہ ہے کھجور کی, تو یہاں آ کر معلوم ہوا کہ کھجور کی کئی قسمیں ہیں, اور قیمتی ترین کھجور بھی بازار میں موجود ہے. تو فرمایا کہ جو قیمتی کھجوریں تھیں ان قیمتی کھجوروں کے درخت سب سے زیادہ ایک باغ میں تھے جو کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا باغ تھا. اور فرمایا کہ یہ اس باغ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس باغ کا اور جس جگہ یہ باغ واقع تھا اس کا نام تھا بیرحا, اس جگہ کا اور اس باغ کا نام تھا بیرحا. وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَا, سب سے جو پسند اور سب سے اچھا لگتا تھا ابو طلحہ کو وہ ان کا یہ باغ تھا بیرحا. وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ, اور یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا, مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا. اور وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے. وَيَشْرَبُ مِن مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ, اس باغ کا میٹھا اور تازہ پانی پیا کرتے تھے. جس طرح بعض دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اس باغ میں کثرت سے تشریف لے جایا کرتے تھے, اور اس میں کنویں کا جو ٹھنڈا اور تازہ پانی تھا وہ پیا کرتے, اور اس باغ کی کھجوریں کھایا کرتے. انس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں, فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جب یہ آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جب یہ آیت نازل ہوئی, جاء ابو طلحہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو طلحہ تشریف لائے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ان اللہ تعالی انزل علیک, اللہ تعالی نے آپ پر یہ آیت نازل کی ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو سب سے اچھی چیز تمہیں لگتی ہے, جو من پسند محبوب ترین چیز ہے, اس کو خرچ کرو. وان احب ما لی الی, میرا جتنا مال ہے اس میں جو مال مجھے سب سے اچھا لگتا ہے وہ بیرحا, یہ باغ ہے نخلستان, یہ باغ ہے, اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے, وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى, میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرنے کا اعلان کرتا ہوں. ارجو برہا وذکرہا عند اللہ تعالیٰ, اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھے اجر اور ثواب ملے گا, اور میرے لیے یہ اجر اور ثواب ذخیرے کے طور پر محفوظ رہے گا. فضعها يا رسول الله حيث اراك الله, اے اللہ کے رسول اسے وہاں رکھیے, یعنی اس طریقے پہ خرچ کیجیے, حيث اراك الله, جس طریقے پہ اللہ تعالی آپ کو اس بات کی توفیق دیں اور آپ جس کو مناسب سمجھتے ہیں, یعنی جس طرح آپ مناسب سمجھتے ہوں آپ اس میں تصرف کیجیے, یہ میں نے اللہ کے نام پہ آپ کے حوالے کر دیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آپ جانتے تھے کہ اس وقت بیرحا کا جو باغ ہے اس کی کتنی قیمت ہے, یعنی اس دور میں مدینے میں اس سے زیادہ قیمتی زمین کسی اور کی نہیں تھی. یعنی یہ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اگر اس دور میں کسی شخص کے پاس کسی بڑے شہر کے بالکل وسط میں زمین کا ایک ٹکڑا ہو جس کی مالیت ہزاروں اور لاکھوں میں نہ ہو بلکہ کروڑوں میں, تو اس وقت یہی کیفیت بیرحا کی تھی. یہ مدینے میں سب سے زیادہ قیمتی قطعہ ارض یہ بیرحا تھا. اور صحابہ جب آیات نازل ہوتی ہیں اور آیات میں اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دیتے ہیں فوراً اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ نہیں کہ سنا اور اس نیت سے سنا کہ ہمیں ثواب ملے گا, یہ نیت نہ ہو کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ ہم سے کہا جا رہا ہے. قرآن اور حدیث کے مخاطب کون ہیں؟ ہم لوگ. جو حکم دیا جاتا ہے ہمیں اور آپ کو حکم دیا جاتا ہے, اس کا جو تخاطب ہے وہ کوئی اور لوگ نہیں ہے, کوئی اور مخلوق نہیں ہے. جس طرح صحابہ ان آیات کو اور ان احادیث کو سن کے ان کے دل میں ایسی رغبت پیدا ہوتی تھی کہ مرد اور عورتیں اور بچے اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کرتے تھے. یہ عورتوں کا واقعہ ہے کہ عید کے موقع پہ, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یوں ہی جب رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام عیدین کے خطبے سے قبل خواتین کے پاس تشریف لے گئے, عید کا خطبہ دینے کا وقت ہے, ارشاد فرمایا کہ عید کے خطبے کے ضمن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خاص حصہ عورتوں کے لیے رکھا, عورتوں کے پاس تشریف لے گا اور ان سے کہا کہ میں نے جہنم میں تمہاری اکثریت دیکھی ہے, کثرت سے میں نے جہنم میں عورتوں کو دیکھا, اس لیے تم اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کیا کرو. صحابہ رضی اللہ عنہم یہ کہتے ہیں کہ عورتوں نے اپنے ہاتھوں اور اپنے گلے کے زیورات اتار اتار کے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لگانے پیش کرنے شروع کر دیے, حتیٰ کہ بلال رضی اللہ عنہ نے چادر بچھائی اور اس چادر میں خواتین کے زیور کو محفوظ کیا گیا. تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی چیز کو بیان کرتے ہیں, آیات کی تلاوت کی جاتی ہے, مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں رغبت پیدا ہو. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جب یہ آیت سنی تو ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جو سب سے قیمتی زمین ہے بیرحا, میں اللہ کے لیے اس کو وقف کرتا ہوں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بخن بخن, یہ جملہ ہے جو کسی بہت بڑے کام یا بہت بڑے حادثے یا بہت بڑی بات کے سنتے ہی ہوئے زبان سے نکلتا ہے کہ اوہو یا سبحان اللہ, یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے کہ بخن. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ذالک مال رابح, یہ ہے فائدے والا مال, یہ ہے فائدے والا سودا جو ابو طلحہ نے کیا ہے, یہ ہے فائدہ. اللہ کے ساتھ تجارت کی, اللہ کے ساتھ تجارت, اور یہ وہ تجارت ہے کہ اس میں کوئی گھاٹا اور کوئی نقصان اور خسارہ نہیں ہوتا. ذالک مال رابح, دو مرتبہ فرمایا ذالک مال رابح, ذالک مال رابح. ربح کہتے ہیں فائدے کو, یہ ہے فائدہ, فائدے والا مال, اور یہ ہے فائدے والا مال. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ابو طلحہ تم نے جو کچھ کہا وہ ہم نے سنا, اور میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں کے لیے وقف کر دو. تو ابو طلحہ نے عرض کیا کہ افعل یا رسول اللہ, میں وہی کام کروں گا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا. فقسمها, تو ابو طلحہ نے اس کو تقسیم کر دیا اس باغ کو, فی اقاربہ وبنی عمہ, اپنے دوسرے رشتہ داروں اور اپنے چچا زاد بھائیوں کے درمیان. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نخلستان کو اور اس کھجوروں کے بہترین قیمتی باغ بیرحاء کو تم اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو, تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائیوں اور چچا زاد بہنوں اور دوسرے رشتہ داروں پہ اس کو تقسیم کر دیا, سب کو اس کا حصہ دار بنا دیا. اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ رشتہ داروں پہ خرچ کیا جاتا ہے اس کا اجر اور ثواب دگنا ہوتا ہے, اس کا اجر اور ثواب دگنا ہوتا ہے. ایک تو صدقے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا. اس لیے مال خرچ کرتے ہوئے اگر گھر میں اور رشتے میں غریب اور مسکین لوگ موجود ہوں تو پہلا حق ان کا ہے, اور ان کی اگر آپ مدد کریں گے تو آپ کو دگنا اجر ملے گا. باہر اگر آپ اجر اور ثواب کی نیت سے مال خرچ کریں گے آپ کو ایک اجر اور ثواب ملے گا جو صدقے کا ہے, لیکن رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے تو دوہرا اجر ملے گا, ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا. صلی اللہ علیہ وسلم.